سبق نمبر 129 آیت نمبر 1 سے 17 سورت ابراہیم. لیسن نمبر 129 آیت نمبر 1 to 17 سورت ابراہیم. سورت ابراہیم ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر کی سورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے. چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر مبارک ہوگا. قرآن پاک میں مختلف صورتیں جو اللہ کے نبیوں کے ناموں پر ہیں اس میں سورت یونس، سورت یوسف، سورت ابراہیم اس میں سے تیسرے نمبر کی سورت ہے. اسی طرح سورت محمد آخر میں آئے گی اور سورت نوح. پانچ صورتیں ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ان نبیوں کے ساتھ محبت کا انداز ہے. سورت ابراہیم مکی سورت ہے. بہت ہی خوبصورت سورت ہے. مختصر ہے لیکن اس کے اندر قرآن پاک کو ایک روشن کتاب کے طور پہ پیش کیا گیا اور اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے. کھلے طور پر مخالفت تھی، دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور صاف کہا جا رہا تھا کہ اب ہم آپ کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. ایسی کوششیں تھیں کہ ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت کا چراغ جلا ہے وہ بجھنے لگے گا. تو ایسے اعصاب شکن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں ہدایت کا چراغ بجھے گا نہیں. اس پوری صورت کا اگر آپ تھیم لیں تو ایمان اور قرآن. کیسے قرآن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرتا ہے. اور اسی صورت میں پھر وہ آیتیں بھی آئیں گی جس میں ایمان کو اور مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے. انتہائی خوبصورت صورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈائریکٹ صورت پہ چلتے ہیں جو اس کے مختلف مضامین ہیں وہ آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. پیچھے الف لام میم را تھا، اب یہاں الف لام را ہے اور ترتیب میں کئی صورتوں میں ہم یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور کی طرف ان کے رب کے اذن سے، عزیز اور حمید کے راستے کی طرف. بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ سورت کا آغاز ہے. پورے قرآن پاک میں قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں لیکن جس خوبصورت طریقے سے یہ آیت نزول قرآن کا مقصد بیان کرتی ہے شاید وہ کہیں دوسری جگہ سمجھ نہ آئے. کہیں اس کو ہدایت کی کتاب کہا گیا، کہیں اس کتاب کو حکمت والی کہا گیا، لیکن جو قرآن پاک کا اصل مقصد ہے اور وہ کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتی ہے. خود نہیں لے جاتی، لی تخریجا، بڑا قابل غور نقطہ ہے. کتابیں تو موجود ہی ہوتی ہیں لیکن آپ نکالیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ فرشتے کے ذریعے سے قرآن پاک نازل کر دیتے اور وہ گھر گھر میں اس کی ایک کاپی پہنچاتے، لیکن اس سے پھر کتاب کے ذریعے سے روشنیوں کی طرف آنے کا سفر پورا نہ ہوتا. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اٹھا کے ہاتھ پکڑ کر لے کے جائے. اخراج ہے، لی تو خریجا. یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ بھی ہے اور وہ کیا کہ آپ نے دھکیلنا نہیں ہے، دھمکیاں نہیں دینی، کفر اور نفاق کے فتوے نہیں دینے، بلکہ آپ نے ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر لے کے جانا ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے تو میرے ذہن میں امیجینیشن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، بہت اندھیرے ہیں اور لوگوں کا ڈھیر ہے، راستہ نہیں مل رہا، اور ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لالٹین ہے اور وہ آگے والوں کو کہتا ہے کہ بس میرے پیچھے پیچھے چلو، اور ہر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کو نہ صرف یہ کہ روشن خیال بناتی ہے بلکہ روشن اعمال بھی بناتی ہے. آج کے دور میں بہت نعرہ ہے روشن خیال ہونے کا، ऑप्टिमिस्टिक होने का, तंग नज़र और तासुब से दूर करने का लोगों को, तो ये किताब उसका बेहतरीन सोर्स है। लोग कहते हैं कि इस किताब को मानने वाले बैकवर्ड बन जाते हैं, ये नैरो माइंडेड बन जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये किताब बंदे को रोशन ख्याल बनाती है, ये कुफर के अंधेरों से निकालती है, निफाक के अंधेरों से निकालती है, शिर्क के अंधेरों से निकालती है, नफ्स परस्ती के अंधेरों से निकालती है, आबा परस्ती के अंधेरों से निकालती है, मुआशरे की रस्म व रिवाज के चाल चलन के पीछे चलने के अंधेरों से निकालती है, और इलन नूर इस्लाम की तरफ, तौहीद की तरफ, अल्लाह की तरफ ले जाती है। और ये काम इस किताब के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये नूर हर एक को नहीं मिलता, ये नूर मिलता है सच्ची तलब रखने वालों को, तड़प रखने वालों को, और उनको जो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होते हैं, जो ख़ुद को बदलना चाहते हैं, जो वाकई चाहते हैं कि अब हमें अंधेरों से निकलना है। कोई अंधेरे में रहने का आदी हो जाए तो उसको कोई रोशनी की तरफ लेके जा नहीं सकता। सूरत हदीद की आयत नंबर 9 में भी आता है, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ बेशक वही ज़ात है जिसने अपने बंदे पर रोशन आयतें उतारी ताकि निकाले तुमको अंधेरों से रोशनी की तरफ, और बेशक अल्लाह ताला तुम पर बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरत बकरा में आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयतों में भी हमने देखा था, 257 आयत में, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, बेशक अल्लाह वली है ईमान वालों का, निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ। अगर आप इस आयत को समझना चाहते हैं तो आप पहले अपने आप को सोचिए। इमेजिन करें कोई मिट्टी का दिया, कभी किसी ने दीप जलाए हों, मिट्टी का एक कंटेनर होता है, उसके अंदर तेल डाल देते हैं और हल्की सी बत्ती को आग लगा देते हैं, वो झलकती रहती है। बिल्कुल यही कैफियत इंसान की है, हम सब मिट्टी के दिए हैं, हमारा ये वजूद मिट्टी से बना, मिन तीन, और मिट्टी अपने वजूद के एतबार से अंधेरी होती है। इस मिट्टी के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में दिल रख दिया, दिल को ईमान का तेल मिलता है तो दिल रोशन होते हैं। तसव्वुर में अगर आ रहा है तो चिराग को बुझा दें तो वो मिट्टी का एक कंटेनर है। जिस इंसान का इस वही इलाही से रास्ता रब्ता कट जाता है वो भी अंधेरा बन जाता है। अंदर चिराग का होना कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको तीली न लगाई जाए, जब तक उसमें तेल न डाला जाए। कभी कोई लालटेन आपने देखी हो तो उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, सुराख रखे जाते हैं, क्यों? ताकि बाहर से ऑक्सीजन मिले, क्योंकि जब आग जलती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जिससे बाज़ दफ़ा फिर आग यानी वो रोशनी बंद होने का खदशा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हम इंसानों के भी छोटे छोटे सुराख बनाए हुए हैं, आँखों की सूरत में, कानों की सूरत में, दिल और ज़ुबान की सूरत में, ये बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर रोशनी आती है। अगर हम में से कोई भी चाहता है कि हकीकत में उसका दिल रोशन हो जाए, अगर हम चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो बहुत ही खुश होंगे अपनी मौजूदा ज़िंदगी पे। लेकिन जिस बंदे के अंदर इस चीज़ की तड़प पैदा हो जाती है कि मैंने अब अंधेरों में नहीं भटकना, मैंने बहुत मुआशरे के अंधेरे सहे, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ इधर उधर किया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, अब मैंने अपने रब की वही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसको तो फिर इस किताब के साथ ताल्लुक मजबूत से मजबूत करना पड़ेगा। किताबुन, ये किताब है, खबर दी जा रही है, हमने नाजिल किया इसको, अनजल ना हो आपके कल्बे मुनीर पे, अल्लाह के नबी के कल्बे अथर पे नाजिल किया, ताकि वहाँ से जो रोशनी फूटे तो वो पूरी उम्मत को रोशन कर दे। इंसानियत का काफिला कई सदियों से आवारा फिर रहा था, सरगर्दां था, عقلوں کے چراغ بجھ چکے تھے، پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات دھندلا چکی تھی، ہدایت کو پانے کے سارے وسائل ختم ہو چکے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلاتا ہے کہ آؤ، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ لفظ خرج پہ اگر غور کریں تو تبلیغ کا بڑا خوبصورت نقطہ دکھتا ہے آپ کو اور مجھے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کھینچنا نہیں ہے، دھکے نہیں دینے ہدایت کی طرف، خوشی نہیں ہونا، بلکہ اخراج۔ کوئی کہیں پھنسا ہو، امیجن کریں کیسے نکالتے ہیں، ہاتھ بڑھائیں گے، نہ پکڑ سکے ہاتھ آپ کا تو پھر کوئی رسی پھینکیں گے، کپڑے کا پلو پھینکیں گے، ہر ممکن کوشش کیا ہوگی کہ پھنسے ہوئے لوگ نکل آئیں۔ خواہشات کی دلدل میں جو لوگ پھنس چکے، جو نفس پرستی کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، قرضوں کے بوجھ میں لدے ہوئے لوگ ہیں، جو آبا پرستی اور جہالت کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ من الظلمات، جمع کا لفظ ہے، آپ دیکھیے، ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی سارے اندھیروں سے نکلتا ہے تو لفظ ایک کسی اندھیرے میں پھنستا ہے۔ ان سارے اندھیروں سے نکل کر آنا کدھر ہے؟ الن نور، نور واحد ہے، ایک ہی راستہ ہے بچنے کا۔ انسانیت کو ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہو، اندھیروں سے بچانا چاہتے ہو، انسانوں کو تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے خواب دکھانا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کے لیے اس کتاب کی مدد لینی پڑے گی۔ اور اگر اس کتاب کی مدد نہیں لے پاتے تو یاد رکھو کہ لوگ بھٹک تو جائیں گے، ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ اور یہ راستہ کس کا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تعریف کیے گئے غالب رب کے راستے کی طرف۔ کیونکہ جو اس رب کے راستے کی طرف آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پھر کیا کچھ کرتی ہے۔ یہاں رب آنے میں، لفظ رب آنے میں بہت بڑی حکمت ہے، اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام انسانوں پر یہ انعام ہے کہ اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اس نے ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے کا انتظام کیا۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ اس نے صرف غلہ، اناج، کھانے پینے پیدا نہیں کیے، بلکہ اس ذات نے انسانوں کے لیے روحانی رزق کا بھی انتظام کیا۔ اس کی ربوبیت ہے، وہ الحادی ہے، تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کا فعل ہے، اندھیروں سے روشنی میں لانا اللہ کا کام ہے، نبی صرف بلا سکتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو دینا چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے۔ اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا لفظ بڑھا کر یہ شبہ بھی ختم کر دیا کہ شاید اللہ کا نبی خود اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت پہ لے آئے۔ وہ لانا چاہتے، لا سکتے تو اپنے چچاؤں کو لے آتے، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے آتے۔ ہر مسلمان کی زندگی کا یہی ہدف ہونا چاہیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہی شعار ہو کہ وہ لوگوں کو بربادی اور ہلاکت سے بچائے اور ہدایت کی طرف لے جائے۔ جتنا لوگ اس کے پاس آئیں گے، دنیا میں بھی امن ملے گا، عافیت ملے گی، اطمینان ملے گا، آخرت بھی اتنی ہی محفوظ ہو جائے گی، آخرت اتنی خوشیوں والی ملے گی۔ جتنا اس چراغ ہدایت سے دور جائیں گے، دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں بھی بہت سی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈن کر دیا۔ آج انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ان کی آہیں سنائی دیتی ہیں کہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں تو بعض دفعہ لوگ اندر کے شور کو تیز میوزک میں بند کرتے ہیں کہ کہیں یہ آوازیں دب جائیں۔ کہیں لوگ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں کہ ہمیں اندر کی بے چینیاں اور پریشانیاں نہ دکھیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے اطمینان کی بات پڑھی تھی، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ یہاں اسی کو مزید اور خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ یہ کتاب انسان کے دل کو کھول دے گی۔ پھر یہاں ایک اور چیز دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل مقصد ہے۔ معنی سمجھ آتے ہیں کب؟ جب صحیح پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے پیچھے سورہ بقرہ میں، آگے سورہ توبہ میں بھی ہم نے پڑھے، سورہ صف میں بھی پڑھیں گے، کہ جس میں کہا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارے کام جب تک صحیح نہیں کریں گے تب تک ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کتاب کو ایک ایسے ٹارچ اور ایک ایسے بلب کی صورت میں لے آئے کہ جس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے طریقے پا سکے۔ کتاب کی بات ہوئی تو اللہ کی ذات کی تعریفوں کی بات بھی ہوئی کہ وہ ذات کو چھوٹی بات نہیں ہے جس نے یہ کتاب دی۔ میں تو سوچتی ہوں کہ ہم اپنی قسمت پہ جتنا رش کرنا چاہیں کر لیں تھوڑا۔ صراط العزیز الحمید، دنیا میں لوگ انہی چیزوں کو تو چاہتے ہیں، یا غلبہ چاہتے ہیں، اتھارٹی بڑے بنے، لیڈرشپ، یا حمید تعریفیں چاہتے ہیں، لوگ ہماری تعریفوں کے پل باندھیں۔ بعض لوگ کتاب سے صرف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ اس طرف آتے ہیں تو پھر تعریفیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سچی تعریفیں اس کتاب کے ساتھ سچے تعلق کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ جس کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اتنی بڑی ذات کی طرف سے آیا یہ کلام۔ کوئی کورس آفر ہو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی طرف سے نومینل چارجز پہ، لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ آج بھی ہمارے ملکوں میں ایسے اسکولز ہیں کہ ماں باپ فجر کے وقت جا کے لائنوں میں لگتے ہیں اس اسکول کا داخلہ فارم لینے کے لیے، اور فارم لے لینا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو وہاں داخلہ بھی مل جائے۔ اس کے باوجود رونق چھائی ہوئی ہے دلوں پہ، ان کا بڑا پن ہے تو جاتے ہیں لوگ۔ کسی اچھے اسکول میں پڑھیں تو اس کا جلدی سے اسٹیکر لگا لیتے ہیں اپنی گاڑی پہ، اپنے نام کے ساتھ نام لگا لیتے ہیں کہ ہم فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے اس کتاب کو پڑھنے والوں کا اپنے بارے میں کہ جو زمین و آسمان کے مالک کی کتاب کو پڑھے، اس کے بولے ہوئے الفاظ کو سنے اور پڑھے۔ کہاں تھی ہماری زبانیں اس قابل اور کہاں تھے ہمارے کان اس قابل؟ لیکن اس کے برعکس لوگ انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے، وہ ویل للکافرین من عذاب شدید، بربادی ہے کفار کے لیے سخت عذاب کی شدت کے باعث۔ یہاں کافر کا لفظ آیا، نہ شکرا ویل کا لفظ پہلے آیا، کلمہ حسرت اور ندامت ہے۔ ویل کا ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، ہلاکت ہو تم پہ، ہاں تمہیں خرابی ہو، پریشان ہو، اسی طرح کا لفظ بولا جاتا ہے یہاں ویل کے معنوں میں۔ اور جہنم کا ایک پہاڑ بھی ہے، اور جہنم کا ایک کی وادی بھی ہے کہ جہاں سے جہنم کو لڑکایا جائے گا تو کئی سالوں میں وہ وہاں سے نیچے گرے گا اس کی تہ کے اندر۔ اتنی خرابی ہے، دنیا میں بھی لوگ منہ کی کھاتے ہیں، آخرت میں بھی جہنم کی وادیوں میں گریں گے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کا نفس باغی ہے، سرکش ہے۔ اس سرکش گھوڑے کو لگام ڈالنے والی چیز یہ قرآن ہے۔ میں نے اس کو اپنی پچھلی کئی سالہ زندگی میں دیکھا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں بڑے سرکش لوگ آتے ہیں اس قرآن کو لینے کے لیے۔ بعض تو بھیجے جاتے ہیں بچیاں ینگ، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے شوہر ان کو کہتے ہیں کہ پڑھیں، یہ زبردستی سیکھیں۔ جب آتے ہیں تو بیٹھنے، بات کرنے، کھڑے ہونے کے انداز میں بڑی رونت ہوتی ہے، اور کچھ دن کی دیر ہے اس پانی کے اندر سے گزرتے ہیں تو اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے موم ہے۔ یہ اسی کتاب کی شان ہے، اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ موٹیویشن مل جائے گا آپ کو دین کی دوسری باتیں سیکھنے سے، ہوتی تو وہ قرآن سے نکلی ہوئی ہے، لیکن جو اس کتاب کی تاثیر ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ اب یہاں بات کی الذین کفروا یعنی للکافرین، اب یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ ہم تو لفظ کافر سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے ہماری بات نہیں، یہ ہوں گے کوئی مشرکین مکہ یا کوئی منافقین فلاں۔ لیکن اگلی آیتیں بتاتی ہیں للذین، یا پھر وہی جملہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی آیت الذین الذی سے شروع ہوتی ہے تو اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے، وہ جو، کون جو، جن کا تذکرہ پیچھے ہے۔ کون ہے یہ لوگ کافر؟ کن کافروں کے لیے عذاب شدید ہے اور ویل ہے؟ کن کے لیے خرابی ہے؟ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، یہ پہلا جرم ہے ان کا۔ اور دوسرا ویصدون عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اور تیسرا ویبغونہا عوجا، اور چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا کر پیش کر دیں۔ کیا انجام ایسے لوگوں کا؟ اولائی کفی دلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں، بڑے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پانے کی بجائے دنیا کو مرکز توجہ بنا لیا. ایسے لگتا ہے کہ ذہن کو کھولنے والی آیت ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سول سرچنگ کوسچن. انسان اپنا جائزہ لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ میری بات تو نہیں، کہ جنہوں نے اختیار کر لیا، ترجیح دے دی دنیا کی زندگی کو. یہاں دیکھیے کہ پریفرنسز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اس دنیا کو ریجیکٹ کر دو، بلکہ یہ کہا کہ اس کو آخرت پہ پریفرنس نہ دو. حب، دل میں اس کی محبت کا بیج نہ ڈلا ہوا تمہارے. ہر وقت تم اسی دنیا کے غم اور خوشیوں میں نہ پریشان رہو. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کتاب سے دور ہیں، یا بیٹھ کے بھی دور ہیں ذہنی طور پہ، کیونکہ اندیشے بہت ہیں، غم بہت ہے، سوچ بار بار بھڑک جاتی ہے، دل میں ہوک اٹھتی ہے، یا خوش بہت ہیں بیٹھے ہیں اور ذہن کوئی اور ہی لڈو پھوٹ رہے ہیں دماغ کے اندر، دل کے اندر. وجہ کیا ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا، یہ دنیا دانی اتنی حقیر ہے لیکن اتنی بڑی بن کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی ہمیں روکے بھی تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو سختی کرتے ہیں، ان کے مسائل بڑے سخت ہیں بتانے کے. وہ ان کے نہیں، وہ ان کے ہوتے ہیں. کن کے؟ اللہ کے. اللہ کی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا. کوشش کرے، کوئی کسی کی لکھی ہوئی بات ہے، دو چار لوگ سمجھائیں، کہیں، سنیں، تبدیلی کر دی جا سکتی ہے. کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، آپ دیکھیں بعد میں وہ اپنی کتاب کو خود ہی بھیجتا ہے لوگوں کے پاس پروف ریڈنگ کے لیے. مختلف طبقہ فکر کے لوگ اس کو پڑھتے سنتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے دیکھیں یہ اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے پڑھنے والے یہ سوچ لیں گے، سننے والے یہ سوچیں گے، پھر کئی طرح سے موڈیفائی ہو کے کتاب چھپتی ہے. کبھی اگر آپ کو تجربہ ہوا، اس میں تو بہت گنجائش ہے کہ کسی نے سختی کر دی، انداز اختیار کیا تھوڑا طنز کا، سختی کا، غصے کا. کریں کیا؟ ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے. سارا تفسیر کا پوائنٹ ایک طرف کر دے، صرف ترجمے کو کھول کے دیکھ لیں، وہ اپنا مزاج خود بتاتا ہے. حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحق کو مرر، حق کڑوا ہوگا لیکن پینا پڑے گا. یہ قرآن ہمیشہ کوئی آپ کو خوشخبریاں تو نہیں دیتا، ہمیشہ اس میں جنت کی باتیں تو نہیں آتی. بڑے سخت مسئلے آئیں گے، اس میں سورہ نور بھی آئے گی، اس کے اندر سود کی آیتیں بھی آئیں گی. کریں کیا پھر؟ ایسے وقتوں میں پھر لوگوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک تو جو شروع سے قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین سے تعلق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو، اٹس ٹو مچ، کھسک جاؤ، کہتے کچھ نہیں. ان کے لاشعور میں یہ ہوتا ہے ابھی نہیں، بچوں کو ڈال دیا تو یہ سخت ہو جائیں گے، فنیٹک ہو جائیں گے، ہمارے یہ کل ہم پہ تنقید کریں گے. بیویوں کو جانے دیا تو یہ تو بہت ہی، پھر ہم بھی روک ٹوک کریں گی. شوہروں کو زیادہ ہی دین کی طرف کر دیا تو یہ ہماری دنیا کے راستے کی رکاوٹ ہوں گے. اور نہ چاہتے ہوئے لوگ یستحبون الحیات الدنیا ہو جاتے ہیں الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں. کسی بزرگ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ دنیا سونے کی ہوتی، بالفرض ہے نہیں، ہے تو مٹی کی، بالفرض اگر یہ سونے کی ہوتی پھر بھی اس کو اختیار کر کے آخرت کے خزانوں کو چھوڑنا نہ سمجھی کی بات ہوتی، بیوقوفی کی بات ہوتی. ہم مٹی کے پیچھے خوش ہوتے ہیں، آج مٹی لگتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھی ہے. اس کا پھر علاج کیا کرتے ہیں؟ سرے عام آ کے کہتے ہیں قرآن اچھی بات نہیں، مت پڑھو، مت سیکھو. نہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، دوسروں کو روکتے ہیں. خود کیوں رکیں؟ کیونکہ وہ ایک سوسائٹی میں جب سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں تو سب کو اچھا لگتا ہے، اور جب ایک اچھا ہونے لگتا ہے دوسرے گندے ہوتے ہیں تو اس کو دوسروں کا گندا پن دکھتا ہے. یہ پھر ایک قسم کا ڈیفینسو ایٹیچیوڈ اختیار کر لیتے ہیں کہ روکو نہیں، سوچ لو، دیکھ لو، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی پڑھنے کے دن ہے، اسکول چھوڑ دیا تو کیا بنے گا، ہاں پھر جاب چھوڑ دی تو خرچے کہاں پورے ہوں گے. ہر وقت دوست نما دشمن اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس کو بات کو سچ کرنے کے لیے یبغونہا عوجا، تیسرا جرم کرتے ہیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں. دیکھو نا، غلام بھی تو ہے نا، کیا ہوا، وہ دیندار نہیں ہے کیا؟ باقی کیا ساروں نے قرآن پڑھ لیا جو تم پڑھو؟ کیا باقی ساروں نے اب اس طرح سے اپنی زندگی بدل لی جو میں بدلوں؟ اور دیکھو فلاں بھی یہ لیتا ہے، فلاں بھی یہ دیتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے سچی بات کو ٹیڑھی کر دیتے ہیں. سچ عبج کا لفظ پیچھے آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم نے پڑھا تھا एक होता है अवज और एक होता है इवज। एवज जो टेढ़ा है नहीं दिखे, ये पेंसिल कागज पे, पेंसिल है ना सीधी, ग्लास पानी का भर के उसमें डाल दूंगी ना तो देखने वालों को टेढ़ी दिखेगी, अंदर से थोड़ी मुड़ी हुई और ऊपर जितना हिस्सा बाहर है वो सीधा दिखेगा, इसको इवज कहते हैं। सूरह कहफ में भी हम पढ़ेंगे ये लफ्ज़ कि दीन है टेढ़ा नहीं लेकिन बाहर वालों को दिखता है कि ये टेढ़ा है, क्योंकि ख्वाहिशों की वह नज़र से देख रहे होते हैं ना। ओलाई कफी दलाल बईद, ये लोग हैं दूर की गुमराही में। आप देखिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके अंदर कि बदनीयति और बदअमली के वजह से लोगों को दीन से दूर कर देना। दो तरह से लोग दूसरों को दीन से दूर करते हैं, एक क्या होता है कि बदनीयत होकर लोगों को गलत बातें बताते हैं दीन की, मिसइंटरप्रेट करते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं आज के दौर में सब जायज़ है, इस माहौल में सब ठीक है। और दूसरा ये वजह है कि जो बदनीयति नहीं होती लेकिन बदअमली ज़रूर होती है, खुद जो नहीं अमल कर रहे तो दूसरों को भी रोक दिया, फिर लोग भी कहते हैं जी फलां जो कहता है ठीक है कर लो तो तुम क्यों कहते हो कि ना करो। तो उनको बताया जा सकता है कि आपके लिए अल्लाह ताला ने दो रास्ते रखे हैं, एक वो है जिसमें आप खतरे में पड़ सकते हैं, दूसरा वो है जिसमें आप महफूज हैं, इसलिए अपने ईमान को देखें। एक शख्स है जिसके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जरासीम, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो किसी जरासीम के माहौल में भी जाएगा तो बच जाएगा उस बीमारी से, कोई पहले से ही इफेक्टेड है तो वो तो ज़रा से किसी ऐसे बीमारी या गुनाह के माहौल के करीब जाएगा वो फंस जाएगा। तो लिहाजा फतवा दिल से पूछो। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम के नाते से, जो कि पीछे भी मैंने तस्करा किया था आपके साथ कि कुरान के अरबिक में होने में और आपकी कौम की तरफ होने में तस्करा इन तीन सूरतों में बहुत है, इसी का अंदाज आयत नंबर 4 में दिखेगा। वमार सलना में रसूल इल्ला बिलिसानी कौमिही, और हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर इस कौम की जुबान के साथ। क्यों? वजह बताई जा रही है कि हर नबी अपनी ही कौम की जुबान की में क्यों किताब लेकर आया, ली यू भाई ये ना लहूम, इसको हाईलाइट कर लें बस, ताकि वो खोल खोल कर बयान करें। असल किताब के भेजे जाने का मकसद क्या है कि किताब लोगों को खोल खोल कर बयान करके बताई जाए, ये नहीं कहा ताकि चूमे उसको, ताकि उसके तावीज़ बनाए। देखिए तावीज़ बनाते हैं जो लोग अरबी में लिखे जंतर मंतर लिखे, हु केयर्स, उन्होंने तो उसको गले में लटकाना है। खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखना नो प्रॉब्लम, अरबी में लिख दें देखने में बड़ी हसीन लग रही है, क्या फ़र्क पड़ेगा। कुरान की तिलावत चला के आपने घर के जिन भगाने हैं कोई हर्ज नहीं, आप एक ही जुबान रखें, कब ज़रूरत पड़ती है उसको अपनी ज़ुबान में लेने की, जब उसको समझना होता है। पीछे ली तुखरी जन्ना समिना जुलुमाती लन नूर में पहली दफ़ा, और अब यहाँ दूसरी बार ये पता चल रहा है कि कोई किताब जो आती है ना उसका मकसद हिदायत लेना होता है उससे, उसके ज़रिए से अल्लाह की ज़ात लोगों को वो बातें सिखाना चाहते हैं जो कि उनके अंदर नहीं होती। अरबी ज़ुबान में आना इस बात की दलील है कि चूँकि अल्लाह के नबी सल्लम अरबों में भेजे गए थे, अगर अल्लाह के नबी फारसी फारस में भेजे जाते या ईरान में भेजे जाते तो फारसी में उतर जाता, नो प्रॉब्लम, लेकिन अरबी ज़ुबान में क्यों उतरा? ताकि अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करवाए जो इस किताब का है। और वो क्या कि जिस तरह अरबी ज़ुबान किताब का मुद्दा बयान करती है उतना कोई नहीं कर सकती। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए, आयत पूरी करके फिर मैं थोड़ी इस पर बात करती हूँ। फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा, बस गुमराह करता है अल्लाह जिसे चाहे, वह यहदी मन यशा, और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है, क्योंकि वहुवल अजीज़ुल हकीम, वही सब पर गालिब और बहुत दाना है। सिंपल बातों में समझ आ गई कि हर नबी अपनी ज़ुबान ही जानने वाली जगह में पैदा हुआ, जो नबी आया वो किसी एक ख़ास इलाके और मुल्क के लिए आया। अल्लाह के नबी को चूँकि रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर पूरी दुनिया के लिए भेजा गया था, लिहाजा ज़रूरत ही इस बात की कि एक ऐसी ज़ुबान चुनी जाए, एक ऐसा इलाका चुना जाए कि जिसका असर सब तरफ जाए। अब आप देखिए कि अल्लाह के नबी को चुना गया मक्का के लिए, इस पर हम पीछे बात कर चुके सूरह यूसुफ के शुरू में कि क्या खूबियां थी उन अरबों की और वहां रखने की और आपको भेजने की। या इसको एक और एंगल से भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि पिछली उम्मतों के जो रसूल थे, चूंकि वो अपनी ही कौम के लिए भेजे जाते थे तो तर्जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही है ना, बस आप देखिए कि फारसों के जो रसूल थे, फारस में जाने वाले, वो फारसी बोलते थे, तो उनके लिटरेचर, उनकी किताबों को फारसी जुबान से इंग्लिश उर्दू में करने की जरूरत ही नहीं थी। जो मादरी जुबान होती थी वही खती। जो ही रसूल खत्म हुआ, कौमें तबाह हो जाती थी। जो चंद लोग बचे होते थे वो जिस दौर में जाते, जो अगला नबी आता उसकी तालीमात उस जुबान में होती थी। अब हमारे नबी के लिए दायरा कार मुख्तलिफ था, आपको आखिर तक रहना था। अब अरब इलाका, एक तो नंबर वन ये कि दुनिया का सेंटर है, नंबर वन सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वहाँ खाना कब है। आज जो लोग हज उमरे की सआदत हासिल कर चुके हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को वहाँ जाके मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले मुसलमानों से वास्ता पड़ता है, ऐसे ही है ना। अब खाना काबा एक ऐसी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी इस बात की कि आखिरी नबी को वहां भेजा जाए जहां चारों तरफ से लोग आया करेंगे और उस कल्चर को, उस जुबान को सीखेंगे और बोलेंगे, ताकि जब वहां से वापस जाएं तो उसका असर उनके अपने मुल्कों में और अपने इलाकों में ले जाया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अरबी जुबान में भेजकर दर हकीकत पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क फैला दिया, क्योंकि अरबी जुबान में ये वसत मौजूद है कि इसके एक से ज़ायद जुबानों में तर्जमे भी हो सकते हैं। बस आप देखिए कि आप नॉर्वे में है ना, तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में तर्जमा करना सबसे मुश्किल है। इवन आप इंग्लिश का तर्जमा इंग्लिश में नॉर्वे में करना चाहते हैं ना, बात का हुसन ख़त्म हो जाता है। उर्दू की लिखी हुई किताब है, आप उसकी नॉर्वेजियन ट्रांसलेशन करें, बिल्कुल मज़ा नहीं आपको आएगा। लेकिन डायरेक्ट अरबिक से आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज में करेंगे, बहुत अच्छा तर्जुमा होगा। ये अरबी जुबान को अल्लाह ताला ने मल्टी डायमेंशनल बनाया हुआ है, इधर से और उधर से और इस तरफ से और उधर से आती है। अब आप कुछ लोग कहते हैं, नहीं भाई ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी ये जुबान में कुरान उतरता। चलें सोच लेते हैं, इमेजिन कीजिए हर जुबान में डायरेक्ट कुरान उतरता। बस हम उर्दू बोलते हैं, डायरेक्ट उर्दू जुबान में लैंग्वेज उतरती, ठीक है, फारस में फारसी में उतरता। अब इससे होता क्या? नंबर एक कि क्यामत तक कुरान नाजिल ही होता रहता। वो क्यों? इसलिए कि हर कुछ साल के बाद जुबान तो नहीं ईजाद हो जाती है। हमारी अपनी उर्दू ही आज से 100 साल पहले वाली नहीं है। आप मिर्ज़ा गालिब के और मीर अहमद मीर के और जो उनके शेर है नहीं समझ सकते। ओल्ड एंग कहते ना, ओल्ड इंग्लिश न्यू इंग्लिश, आप इंग्लिश के ओल्ड इंग्लिश के वर्जन पढ़े नहीं पढ़ सकते। तो इससे एक तो शुबा ये होता कि क्यामत तक चूंकि जुबानें बनती जाती तो कुरान का नजूल एंड तक होता। दूसरी बात है, फिर अल्लाह के नबी सल्लम को भी तो जिंदा रखा जाता इतनी देर तक, आप भी क़यामत तक रहते ताकि हर नई जुबान का तर्जुमा फिर आप अपनी लैंग्वेज में समझाते, क्योंकि ली तुखरी चंद नासा, ऐसे ही है ना। खाली किताब तो अरबी में भी नहीं दी, उसमें भी साथ रसूल और उस्ताद दिया, तो ये मुमकिन ही नहीं था। इसलिए ज़रूरत इस बात की कि एक ऐसी किताब उतर जाए जिसका बाकी किताबों में तर्जमा किया जाए तो उसका मानवी, उसका लफ्जी हुसन बाकी रहे, और अरबी जुबान ही में ये खूबी मौजूद थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ये किताब नाजिल कर दी, आपने इसके ज़रिए से अब इंसानियत को अल्लाह से जोड़ना है। फिर भी नहीं मानते, बाज़ अरबी जानने वाले नहीं मानते, तो फ़युदिल्लुल्लाहु मन यशा, और बस इंग्लिश बोलने वाले, अफ्रीकी बोलने वाले भी जब कन्वर्ट होते हैं अरबी पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी सुना नहीं, मुझे कई दफ़ा इसका इत्तेफाक हुआ कि जब आप किसी भी मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होते हैं, जूही इमाम खड़े होते हैं या खुतबा देने वाले इंग्लिश बोलते हैं, फरफर बोल रहे होते हैं, जूही वो नमाज शुरू करवाते हैं या उसके अंदर कोई अरबी की आयतें कोट करते हैं, तो वो फौरन पता चल जाता है कि ये कन्वर्टर है। उन वो दाल डी नहीं बोल सकते हम, जैसे हमारी जुबान में डाल का लफ्ज़ है तो हम इंग्लिश में जहाँ भी डी होता है डी बोलते हैं ना। तो आप किसी भी अफ्रीकी ब्रदर या अफ्रीकी सिस्टर जो मुस्लिम है तो वो किस तरह ना बुडू ई या का ना बुडू बुदू नहीं कह सकते वो, अब उनका एक्सेंट है। यानी अल्लाह यहदी में यशा, किसी अजमी से अजमी शख्स को बुला के अरबी सिखा दे, वो कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले हो जाए, उनके एक्सेंट फ़र्क है लेकिन हिदायत मिल गई और अरब को नहीं मिली। ये अल्लाह के काम है, क्योंकि वह हुवल अजीज़ुल हकीम, वही गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह के नबी की बात करके अब यहाँ बनी इसराइल की बात की, फ़र्क देखिएगा आप आयत नंबर 2 में और 5 में, 5 और 6 में आपको एक बहुत बुनियादी फ़र्क दिखेगा। क्या? वलक दरसल ना मूसा, اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو بی آیاتینا اپنی نشانیوں کے ساتھ، کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ نکالیے آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ نمبر ایک، پیچھے کیا کہا اللہ کے نبی کو، ذرا ابھی سے تقابل کر لیں۔ لی تخرج الناس من الظلمات الی النور، کیا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہوئی تو بات ہوئی تھی الناس کی، انسانیت کو، یونیورس کو، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ نے نکالنا ہے، اور موسیٰ کو کیا کہا؟ اخرج قومک، اپنی قوم کو۔ موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، کسی دوسرے کے لیے نہیں تھے۔ یہی ایک اللہ کے نبی کا فرقان ہے کہ آپ باقی لوگوں سے مختلف ہیں۔ پھر کیا کہا؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ یہ پیغام تو بالکل سادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہے دونوں طرف، لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی موسیٰ کو کہی گئیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں آیا گیا۔ آیا اور وہ کہ وذکرہم، اور یاد دلاؤ ان کو، کس کی، کس کے ذریعے؟ بی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے۔ ایام کا لفظ یوم کی جمع ہے، پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ خاص دن، چنے ہوئے دن، مشہور دن کے معنوں میں ہے۔ دو معنوں کے لیے یہ لفظ عربی میں بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک، خاص کوئی دن جس میں کوئی جنگ ہوئی، کوئی انقلاب آیا، غزوہ بدر، حنین، احد وغیرہ کے واقعات، یا پچھلی قوموں کے عذاب نازل ہونے کے واقعات، بڑی بڑی قوموں کو اٹھا کے پھینکا گیا، اب چھوٹے لوگ اوپر آ گئے، نیست و نابود ہوئے۔ ایک معنی یہ ہے بھی ایام اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی گئی کہ آپ اپنی قوم کو بڑے بڑے پچھلے واقعات یاد دلائیں، قوم نوح کے واقعات اور باقی چیزوں سے یاد دلائیں۔ ایک دوسرا معنی جو بنی اسرائیل کے ٹیکسٹ میں بہت ہی اپروپریٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں اور احسانات۔ سورۃ الرحمن میں بار بار ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو وہ جو لفظ آلہ ہے نا، وہی یہاں مفہوم دے رہا ہے ایام کا، نعمتوں کو کہتے ہیں، بہت انعامات ملے، اس سے مراد پھر وہ ساری نعمتیں جو بنی اسرائیل کو ملی، من و سلویٰ اور اس طرح کی چیزیں جن کو ہم دیکھ چکے، قوموں کے عروج اور زوال۔ اسی کا تذکرہ سورہ بقرہ میں تین دفعہ آیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، نعمتیں، فضیلتیں جو اللہ نے تمہیں دی تھی وہ ساری ان کو سناؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہسٹری سے بھی کچھ باتیں سنا کے پچھلی قوموں کے انجام سے دوسروں کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ اور اس سب سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے صابر، عام لفظ ہے، فاعل کا وزن ہے، اور یہاں لفظ ہے صبار، فعال کا وزن ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے شاکر، عام لفظ، لیکن یہاں ہے شکور، فعول کا یہ وزن ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ یہ دونوں سپرلیٹیو ڈگریز ہیں، اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ صبر کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس عمر کا فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تکلیف پہنچے تو صبر کرے تو بہتر ہے، خوشی ملے تو شکر کرے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبیوں کی تبلیغ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو صابر اور شاکر لوگ۔ کس طرح سے؟ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارتے ہیں، خوشیوں میں بھی اور غموں میں بھی، پچھلی قوموں کے حالات سے نصیحت لیتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان جو وہ صبر سے متعلق ہے، اور باقی آدھا دیکھے تو شکر ہی ہوگا نا۔ تو یہ وہ دو چیز، اس کا بہت تذکرہ دیکھیں گے آیت 7 میں، اس کی مزید ڈسکرپشن ہوگی۔ بس آیت 6 میں جلدی سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کو ان کی وہ باتیں یاد کرا دی جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، کس کو کہا؟ لِقَوْمِ ہی، اپنی قوم کو، کیا کہا؟ اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، احسانات، علیکم، جو تم پر ہوئے۔ کیا تھے وہ؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تم کو آل فرعون سے۔ یہاں دیکھیے گا لفظ انجا ہے، نجانی، انجا کے اس نے نجات دی، اللہ نے دی، خود نہیں پائی تم نے نجات آلِ فرعون سے، کیا کرتا تھا وہ؟ یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو سخت عذاب، تم سے محنت مزدوری کراتے، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے، لیبر ورک کرواتے، اور ساتھ ہی ساتھ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کروا دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو اور بیٹیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پتہ کیا چلا؟ کہ جو قومیں ماضی کی باتوں کو بھول کر سب اس کے اوپر سے نصیحت نہیں لیتی، وہ ناشکری قومیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک کی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، اس نبی کی دعوت کے دو بنیادی نقطے ہوتے ہیں، صبر اور شکر۔ غم کا موقع ہے تو بھی اللہ کی رضا سے جیو، مناؤ، سمجھو، برداشت کرو، اور شکر آئے، نعمتیں ملیں، تو اس پہ بھی تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کو ہم دیکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی روایت اور بھی نوٹ کر لیں تلاوت سے پہلے۔ بیہقی کی روایت حضرت انس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ دیکھا جائے تو زندگی بھی تو ایسے ہی ہے نا، یا ہمارے ساتھ غم کا معاملہ ہوتا ہے یا خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان دو وقتوں میں ہی ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں۔ چلیے تلاوت سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وويل للكافرين من عذاب شديد۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي